الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير المعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين الطيبين المعصومين ولعنة دائمة على أعدائه وأعدائهم أجمعين أما بعد نهج البلاغة سے امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کا سیاسی موقف اور حکومت اسلامی اور ایک اسلامی ریاست یا کسی بھی سٹیٹ کو کن بنیادوں پر چلانا چاہیے اور مسائل کا کیسے حل کرنا چاہیے، ان موضوعات کا ہم مطالعہ زندگانی امیر المومنین علیہ السلام و از نظر نہج البلاغہ ملاحظہ کر رہے تھے۔ اس وقت پوری دنیا میں جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ سیاسی اور سوشل مسائل کثرت سے پائے جاتے ہیں اور دنیا کا ہر ملک ہی اس میں مختلف انداز میں جکڑا ہوا ہے اور مسائل در مسائل موجود ہیں، لہذا کیا حل ہونا چاہیے۔ مثلا ہم اپنے وطن عزیز پاکستان کی مثال لے لیتے ہیں کہ پاکستان کے جو مسائل ہیں ان کا کیا حل ہے، اس میں کس طریقے سے ہم ایک موقف اختیار کریں، اس میں کس چیز کو ہم بنیاد قرار دیں، یہ چیزیں ہمارے لیے بہت اہمیت کی حامل ہیں۔ ہم ان دروس میں یہ کوشش کریں گے کہ اپنے ملک یا اولاً امت اسلامیہ کو مد نظر رکھیں اور بالخصوص وطن عزیز کے مسائل کو مد نظر رکھیں اور اس کا حل اور اس کا علاج امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی اور نہج البلاغہ کے آئینے میں جاننے کی کوشش کریں انشاءاللہ۔ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کا سیاسی موقف کیا تھا، یعنی بالفاظ دیگر اس موضوع کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر امام علی علیہ الصلوۃ والسلام آج کسی اسلامی ملک میں، مثلا پاکستان، افغانستان، ایران یا کسی اور ملک میں ہوتے، تو ان کا سیاسی رائے یا سیاسی نظریہ یا سیاسی موقف کیا ہوتا۔ یقیناً غیر معصوم یا ہم جیسے ناقص افراد کوئی رائے اس بارے میں نہیں دے سکتے، سوائے اس کے کہ خود امام علی علیہ السلام اپنی رائے کا خود ہی تعارف کرائیں کہ میری رائے کیا ہوتی، میرا نظریہ کیا ہوتا، کن بنیادوں پہ مسائل کو حل ہونا چاہیے۔ یا بالفاظ دیگر امام علی علیہ السلام سب سے پہلا کون سا ایشو ہے جسے ٹھیک کرتے۔ مثلا ہمارا ملک کئی طرح کے سیاسی مسائل میں اس وقت جکڑا ہوا ہے، ایک طرف غربت کے مسائل ہیں، دوسری طرف کرپشن کے مسائل ہیں، ایک اور جہت سے دیکھیں تو ملک میں ابتدائی سہولیات جو ایک سٹیٹ اپنی عوام کو دیتی ہے، ایک ریاست اپنی عوام کو دیتی ہے، وہ بنیادی مسائل بھی ہمارے پاس موجود نہیں ہیں۔ مثال کے طور پہ امنیت موجود نہیں ہے، پینے کا صاف پانی ایک بڑا مسئلہ پھیلتا چلا جا رہا ہے، بجلی کا مسئلہ، گیس کا مسئلہ، مہنگائی کا مسئلہ، مسائل در مسائل ہیں۔ ایک اور جہت سے دیکھیں تو وہاں پہ ہمیں مذہبی ایک استحصال نظر آتا ہے کہ فحاشی بڑھتی چلی جا رہی ہے، دین کو دبایا جا رہا ہے، حکومت کی کاملاً پشت پناہی میں غیر شرعی کام ہوتے ہیں، مثلا عدالتوں کا نظام ہے، سود پہ بینکنگ ہے، بے حجابی بڑھتی چلی جا رہی ہے، غربی اور اسی طرح انڈین میڈیا وہ چھایا چھاتا چلا جا رہا ہے، یعنی مذہبی طور پہ انتہائی پسماندہ ہماری ریاست اور معاشرے کو کیا جا رہا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس قدر کثیر مسائل ہیں، ان کثیر مسائل میں ہم سب سے پہلے کس ایشو کو حل کریں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیونکہ مسائل در مسائل ہیں اور مسائل کی ایک لمبی لسٹ ہمارے پاس بن جاتی ہے۔ تو وہ مسائل میں آپ کی خدمت میں بتا رہا ہوں کہ اگر پہلی نگاہ اخبارات کے اوپر ڈالی جائے یا خبر نامے پہ ڈالی جائے یا ایک سروے کیا جائے اور لوگوں سے ابتدائی مسائل پوچھے جائیں تو وہ یہی والے مسائل پیش کریں گے۔ بعنوان پاکستان کا ایک شہری ہونے کے ناطے اس کا علم ہے، کیونکہ ان مسائل سے جہاں پوری قوم اس سے گزر رہی ہے اور ان مسائل کو جھیل رہی ہے، وہاں پہ ہم لوگ بھی اسی ایک اجتماع اور معاشرے کا حصہ ہیں۔ اب یہاں پر موقف مختلف ہیں لوگوں کے، کوئی کسی انداز میں سوچتا ہے، کوئی کسی شے کو حل قرار دے گا. مثال کے طور پہ بعض یہ سمجھتے ہیں کہ ڈیم بن جائے مشکل حل ہو جائے گی، بعض یہ سمجھتے ہیں کہ مذہبی شدت پسندی کو دبا دیا جائے تو یہ امنیت کے مسائل حل ہو جائیں گے، بعض یہ قرار دیتے ہیں کہ حکمرانوں کو سر چوک لٹکا دیا جائے، مجرم حکمرانوں کو، بقیہ آنے والے جو طبقات ہیں وہ درست ہوتے چلے جائیں گے. مختلف آراء ہیں. اب ہم ان آراء میں، کیونکہ یقیناً جب تک قرآن اور اہل بیت علیہم السلام کی ہم بات نہ کریں، ہر کوئی اپنے آپ کو اس بات کا حقدار قرار دیتا ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی ایک رائے اور ایک نظریہ رکھ سکتا ہے، اور اس نظریے کی بنیاد پہ وہ اگر قدم بڑھائے تو یہ اس کا ایک قانونی اور اخلاقی اس ریاست کے اوپر حق ہے. ہم اس موضوع پہ زیادہ الجھتے نہیں ہیں کہ کن لوگوں کے کیا نظریات ہیں اور کون سے نظریات ٹھیک ہیں، درست ہیں. ہم اس جگہ پہ یہ جائزہ لیتے ہیں، امیر المومنین علیہ السلام کا کیا موقف تھا، ان کا کیا نظریہ تھا، کیونکہ اس وقت بھی گھمبیر مسائل تھے ریاست کے اندر. اسلامی ریاست ایک ملک کی صورت میں ایک ریاست موجود تھی امام علی علیہ السلام کے دور میں، اس کی فوج بھی تھی، اس کا خزانہ یعنی بیت المال بھی تھا، مختلف ڈپارٹمنٹ بنے ہوئے تھے، اور بیرونی ممالک سے تجارتیں بھی ہوتی تھیں، آنا جانا بھی تھا، وفد بھی آتے تھے. سرکاری طور پہ پورے جسے دارالعمارہ کے نام سے، یعنی پارلیمنٹ ہاؤس اور اس طرح سے دیگر، ہم میں اپنی زبان میں پارلیمنٹ ہاؤس کہہ رہا ہوں، اس سے مراد کوئی جمہوری سسٹم نہیں ہے، مراد ہے کہ سرکاری بلڈنگز اور دفاتر ہوا کرتے تھے. اس لیے آج بھی مسجد کوفہ کے پیچھے ایک بیابان ہے خالی، اور دارالعمارہ کے نام سے معروف ہے، بالکل ہی ایک بیابان، جنگل ٹائپ ایک جگہ بنی ہے، اور اس کے ایک طرف گھر ہے امام علی علیہ السلام کا. یعنی امام علی علیہ السلام کے گھر اور مسجد کوفہ کے درمیان کا جتنا حصہ ہے وہ سرکاری دفاتر اور سرکاری بلڈنگز تھیں اس دور میں. لہذا پوری ایک اسلامی ریاست تھی، اس کا ایک نظام اقتصاد تھا، اس کا ایک نظام دفاع، عسکری قوت تھی، اس کا نظام تعلیم اس دور میں چلا کرتا تھا. سوسائٹی میں سہولیات فراہم کرنے کے لیے وہ کوشش کاوشیں کرتے تھے، عدالتوں کا ایک سلسلہ تھا. لہذا ریاست کاملاً تھی اور معاشرے میں لوگ جیتے تھے. اس وقت کے کیا بڑے مسائل تھے؟ ان مسائل میں ایک بڑا مسئلہ کرپشن تھی. یہ بات واضح طور پہ ہر مسلمان جانتا ہے کہ کرپٹ حکمران اس دور میں آئے اور ان کے خلاف اس ریاست کے لوگوں نے آوازیں بلند کیں، اور اسی کا نتیجہ یہ نکلا کہ خلیفہ سوم کو یہی احتجاج کرنے والوں نے بدترین طریقے سے قتل کر دیا. لہذا یہ تاریخی حقائق ہیں جس سے چشم پوشی نہیں کی جا سکتی. بس ایک مسئلہ، کرپٹ حکمران تھے اس دور میں. دوسرا ایک بہت اہم مسئلہ، وہ مفادات کی خاطر تعلقات کا آباد کرنا تھا. لہذا جہاں مفاد نظر نہیں آتا وہاں سے وہ رخ پھیر لیا کرتا تھا. ایک مسئلہ. تیسرا مسئلہ غربت تھی، غربت در غربت چھائی ہوئی تھی. ہم نے گزشتہ درس میں بھی جناب عقیل اور ان کے بچوں کا واقعہ ملاحظہ کیا، اور امام علی علیہ السلام نے اس کے مد مقابل جو سلوک اور برتاؤ کیا وہ بھی ہم نے ملاحظہ کیا، اور اس سے ہمیں یہ بات بھی پتہ لگی کہ اگر آج امام علی علیہ السلام برصغیر پاکستان یا کسی اور ملک میں آ جائیں اور وہاں پہ شیعہ سنی دیگر طبقات موجود ہوں، تو وہاں پہ امام علیہ السلام مجرم کی حمایت نہیں کریں گے، غلط تقاضے کو قبول نہیں کریں گے، کوئی چاپلوسی کرے، کوئی قصیدے پڑھے، کوئی طرح طرح کے بہانے بنائے، امام اس کو قبول نہیں کریں گے، حق اور عدالت کا ساتھ دیں گے. لہذا اس دور میں بھی اپنی نوعیت کی مشکلات تھی، اور ہمارے ملک کی مشکلات اگر ہم جامع عناوین کے تحت دیکھیں، بڑی بڑی مشکلات کو اٹھائیں، تو یکساں ہیں. ہاں، ذیلی بہت ساری مشکلات اس دور میں جو تھیں وہ ممکن ہے آج کے دور میں ذیلی مشکلات نہ ہوں، یا ان کی صورتیں اور شکلیں تبدیل ہو گئی ہوں، لیکن اساسی مشکل امنیت کا ایک مسئلہ درپیش تھا. بعض واقعات ہمیں ایسے ملتے ہیں، کرپشن کے واقعات کثیر تھے، غربت تھی ادھر. تعلیم دینا چاہتے تھے، تعلیم لینے والے افراد موجود نہیں تھے، فتنہ گر فتنے اٹھاتے اور حکومتوں میں طلب ریاست طلبی کے لیے، یعنی ریاست کو لینے کے لیے اپنی پوری سر توڑ کوششیں کرتے تھے اور جان داؤ پہ لگا کے فتنے برپا کرتے تاکہ ریاست اور حکومت ہمارے ہاتھ میں آئے۔ جنگ جمل ہوئی، جنگ صفین ہوئی، جنگ نہروان ہوئی، وہ ساری یہی انہی چیزوں کے ہمارے سامنے اس کے ریشے یا اصل جڑیں موجود ہیں، یہی والے مسائل۔ لہذا نتیجہ یہ نکلا کہ ہم یہاں پہ اگر ہم کلی طور پہ یہ بات کریں کہ نہیں، کوئی ممکن ہے کہ یہ اعتراض اٹھائے اور کہے کہ وہ زمانہ آج سے 1400 سال پرانا زمانہ ہے اور آج کا زمانہ 2020 کا چل رہا ہے، تو کیسے زمانہ ہی مختلف ہے تو مسائل بھی مختلف ہوں گے؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ زمانے کے بدلنے سے بعض مسائل کی نوعیتیں تبدیل ہوتی ہیں، لیکن ان جزوی مسائل، یہ جزوی مسائل جس جڑ کے اوپر یا جس سرزمین کے اوپر قائم ہوتے ہیں وہ ناقابل تغیر ہے۔ لہذا باطل کی زمین کے اوپر پھلنے پھولنے والے درخت، ان کے ثمرات اور پھل تو پھر گرتے ہی ہیں، ہاں پھلوں کی نوعیتوں میں فرق ہوتا جا سکتا ہے، لیکن وہ پھل کس درخت سے آ رہے ہیں، کس شجر سے آ رہے ہیں اور وہ درخت کس سرزمین کے اوپر قائم ہے، یہ بہت مہم چیز ہے۔ اس لیے حق اور باطل کے عنوان سے تاریخ میں ہمیشہ ایک مبارزہ اور ایک ٹکراؤ رہا ہے، اور وہ ٹکراؤ تا قیامت جاری رہے گا، کیونکہ زمین اسی ٹکراؤ کے لیے اللہ تعالیٰ نے خلق کی ہے کہ مقام ابتلاء اور آزمائش ہے۔ آئیں ہم اس جگہ پہ دیکھتے ہیں کہ جب یہی فتنے آتے ہیں، ملکی مسائل پیدا ہوتے ہیں، ریاستی مسائل پیدا ہوتے ہیں، تو ان مسائل میں امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے کیا موقف اختیار کیا؟ کیا انہوں نے بھی یہ کہا کہ یونیورسٹی اور روڈے بنائی جائیں؟ کیا انہوں نے یہ تجویز کیا کہ تعلیمی ادارے بڑے سے زیادہ سے زیادہ یونیورسٹیز کی صورت میں کھولی جائیں؟ یا یہ انہوں نے تجویز کیا کہ بیت المال میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو سہولیات فراہم کی جائیں؟ کیا ان کا موقف تھا؟ اس موقف کی اصل بنیادیں کیا تھیں؟ وہ کس انداز میں سوچا کرتے تھے؟ وہ کس انداز میں لوگوں کو دیکھتے تھے؟ وہ معاشرے کے لوگوں سے معاملہ کس انداز میں کرنا چاہتے تھے؟ آیا اس انداز میں کہ جب ایک انسان مشکل میں کسی کو دیکھتا ہے تو اس کو دیکھ کے بڑا اندر سے نرم ہو جاتا ہے اور رحم دلی کے مادے کی وجہ سے اس کی کمک اور مدد کرنا چاہتا ہے؟ کیا امام علی علیہ السلام نے جو لوگوں کی ضروریات پوری کیں اور لوگوں کے اندر زحمت اور محنت اور مشقت کی، کیا اس کی بنیاد یہی رحم دلی کا مادہ تھا یا نہیں، اس کے پیچھے کوئی اور عنصر ہے؟ یہ ساری چیزیں ہمیں جائزہ لینی چاہیے۔ اس مقام پہ ہم سب سے پہلے اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ امیر المومنین امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی نظر میں حکومت کیا چیز ہے، کیا قیمت ہے حکومت کی، کیوں حکومت آئے، حکومت کیوں لینی چاہیے؟ اس طرف توجہ رہے کہ یہ تین چار مفاہیم جدا جدا مفاہیم ہیں دین اسلامی میں، لفظ حکومت اور اس کے معانی، لفظ ریاست اور اس کے معانی، اور اسی طرح لفظ سیاست اور اس کے معانی، تینوں میں ہمیں فرق کرنا پڑے گا، اگرچہ ایک دوسرے سے مربوط ہیں لیکن ہمیں پہلے ان کے معانی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یا یہ کہہ لیں کہ آیا نظریاتی طور پہ جو ہم معلومات پڑھتے ہیں قرآن میں اہل بیت علیہ السلام کی زندگی میں، یہ علمی اور عقلی بس باتیں ہی ہیں یا کوئی گراؤنڈ ریالٹی میں بھی کوئی اس کے اثرات ہیں؟ یعنی یہ فقط علمی اور کتابی باتیں ہیں، جیسے کہ بعض بزرگان سے خود سوال جواب کی صورت میں اہل علم اور دانشور تھے ہمارے ہی وطن عزیز کے، ان سے اپنے ابتدائی طالب علمی میں انہی سیاسی مسائل کے اوپر جب بات چیت کی تو بعض جگہوں پہ سوال اٹھایا ان کی خدمت میں انہی سیرت کے بعض واقعات سے یا قرآنی آیت سے، تو انہوں نے یہ کہہ کے رد کر دیا کہ یہ تو کتابی باتیں ہیں، آپ گراؤنڈ ریالٹی کی بات کریں، ہم سے کتابی باتیں نہ تذکرہ کریں، گراؤنڈ ریالٹی کیا ہے آپ اس کو دیکھیں، तो उनसे फिर सवाल किया, आप ये जो इस्तलाह इस्तेमाल करते हैं ग्राउंड रियलिटी, आपकी इससे मुराद क्या है और किताबी बातों से क्या मुराद है? अगर आपकी ये बात है कि किताबी बातें सिर्फ पढ़ने और डिस्कस करने और दर्स देने के लिए होती हैं और उनका अमली ज़िंदगी से कोई ताल्लुक़ नहीं है, तो ये तो बेदीनी है। इसी को तो, यही तो मुशरिकीन कहते थे, यही तो कुफार कहते थे। सूरह यूनुस में इरशाद बारी ताला होता है कि कुफार जब कुरान करीम आया और उसकी तालीमात उस माशरे के नज़रियात उस माशरे के लोगों से वाज़ तौर पर टकराई, तो लोगों ने कहा कि या तो या रसूलल्लाह, आप एक नया इत्तबि कुरआनिन गैर हाज़ा, इस कुरान की बजाय जो अभी आप हमें दिखा रहे हैं, इस कुरान की बजाय कोई और कुरान ले आए, नाम कुरान ही रखें लेकिन एक और कुरान लेके आए जो हमारे माशरे के मुताबिक हो, ग्राउंड रियलिटी के मुताबिक हो। यानी ठीक है, आप भी बुतों के सामने ही सजदा करें, आप अल्लाह को सजदा करें, हम बुतों को सजदा करते हैं, कोई इस तरह का कुरान लेके आए जो चल सके, मुश्किलात हमारी हल करें। ये कैसा कुरान लेके आए हैं कि झगड़े ही झगड़े हैं, पूरे माशरे को तब्दील कर दो, हमारे सारे कवानीन तब्दील हो जाएं। ये अक्सरियती आवाम की आपके तौर तरीक़ों पे चलेगी, आप अकलियतों पे कैसे अपना कब्ज़ा करेंगे, कैसे इतनी अकलियतों को मनवाएंगे? वही जो सवाल आजकल पाकिस्तान में उभारे जाते हैं, वो कहते हैं आप कोई अपना रोड प्लान बताएं, कोई ग्राउंड रियलिटी बताएं, कुछ तो प्लान आपने बनाया होगा, आप कैसे एडजस्ट करेंगे सारी चीज़ें? खाली किताबी बातों से तो कुछ नहीं होता। तो वो मुशरिकीन भी इसी तरह से आके कहते, एते बे कुरआनिन गैर हाज़ा औ बद्दिल हो, या तो ये कुरान रखें अपने लिए, ये जो अभी आप कुरान लेके आए हैं, आप कहेंगे ये मेरे लिए कुरान है लेकिन मैं कुरान ही लाना चाहता हूँ, क्योंकि आप कुरान से हटते ही नहीं हैं। तो मुशरिकीन ने कहा ठीक है, हम भी ये कहते हैं आप कुरान से ना हटें, लेकिन एक कुरान आपके लिए हो और एक कुरान नामी किताब हमारे लिए हो जो ग्राउंड रियलिटी और रोड प्लान हमारे माशरे और सोसाइटी के आन मुताबिक हो। वो माशरे से ना, सब माशरे से इख्तलाफ करे ना, पूरे माशरे से टकराए, उसकी तालीमात हमारी तालीमात से ऐसी इतनी तो साजगार हो कि हम ज़िंदगी बसर कर सकें। ये आप कैसा कुरान ले आए हैं कि ये तो पूरी हमारे साथ हर जगह टकराव ही रखता है। तो फिर उन्होंने कहा चलो ठीक है, आप नया कुरान नहीं ला सकते कि दो कुरान हो जाएं, एक कुरान हमारी ग्राउंड रियलिटी के मुताबिक हो जाए, ज़मीनी हकायक के मुताबिक हो, और एक कुरान आपके अपने नज़रियात और अफकार के मुताबिक हो, हम दो कुरान की बात नहीं करते। आओ बद्दिल हो, आप इसी कुरान को इस तरह तब्दील करें कि वो इसी ग्राउंड रियलिटी और हकायक के आइन मुताबिक हो जाए जो हमारे माशरे में पाए जाते हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़े तौर पे उन्हें जवाब दिया और फरमाया कि मैं इससे कुछ तब्दील नहीं कर सकता, मैं तो एक ताबे हूँ और उसका ताबे हूँ कि जो वही मुझ पे नाजिल होती है। ये कुरान में मुतअद्दिद जगह आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया और बयान फरमाया कि मैं फ़कत और फ़कत इत्तबा करने वाला हूँ उसकी जो मुझ पर वही होती है, बकिया मैं अपनी तरफ से कुरान ना लेके आया हूँ अपने तौर पे मतालिब, ना अपनी मर्ज़ी से इसमें तब्दीली वाक़े कर सकता हूँ। अब आपने मुलाहिज़ा किया कि माशरों के यही होते हैं तकाज़े कि यार कोई रोड प्लान बताएं जिसमें पहले हमारी, यानी आज पाकिस्तान में हल भी इसी तरह से तलाश करते हैं, चाहे फ़र्क नहीं पड़ता शिया हों, सुन्नी हों, दानिश्वर हों, स्कॉलर हों, आलिम हों, गैर आलिम हों, अमूमी जो फ़ज़ा है, 100% भी कोई हम हुक्म नहीं लगाते लेकिन हम ये अमूमी फ़ज़ा देखते हैं पाकिस्तान में, कि पाकिस्तान के अंदर जब हम बात करते हैं इन चीज़ों की और इन क्राइसिस को हम मुतालिया करते हैं और वहाँ पे कोई हल पेश करते हैं, तो हमें वहाँ पे ये चीज़ें नज़र आती हैं इस तरह से कि लोग एक तो मौक़िफ़ अलग अलग रखते हैं लेकिन वो तब्दीली ऐसी चाहते हैं, ना उसमें किसी के घर बार मुतासिर हो, ना किसी को जेल जाना पड़े, ना किसी को एहतजाज की सोबतें उठाना पड़ें, ना किसी चीज़ से उन्हें टकराना पड़े, बस इस तरह का कोई आप प्लान बनाएं कि हमारी रूटीन लाइफ खाते पीते गुजरती हो और चलती हो और माशरा सारा सुधर भी जाए और माशरा आयन मुताबिक भी हो जाए। अब हुक्मरान तो आके यही नारा लगाते हैं, इस बात पे तवज्जो की भी ज़रूरत है क्योंकि यही तकाज़े अम्बिया अलैहिस्सलाम की कौमों में भी थे और इमाम अली अलैहिस्सलाम को जिससे असल मुकाबला करना पड़ा उन उन चीज़ों में से एक चीज़ ये भी थी। हम ये नहीं कहते टोटल ये थी, लेकिन उन चीज़ों में से एक चीज़ यही तफक्कुर था। क्योंकि अगर हम इस वक्त मैं आपके सामने नज़रिया बयान करना शुरू कर दूं और हमारे जहनों में बैठा यही बैठी हुई बात हो कि नहीं, ग्राउंड रियलिटी और हकायक और रोड प्लान वो अलग होते हैं और किताबी बातें अलग होती हैं, तो फिर इन बातों का तो कोई फ़ायदा नहीं है। ये बातें तो कोई हमें नतीजा और कोई हमें फल नहीं देंगी। लिहाजा यहाँ पे हमें पहले इस अहमियत को जानना पड़ेगा कि आया किताबी बातें अमल पैरा होने के लिए होती हैं या किताबी बातें फ़कत दर्स और ताकुल के लिए हैं, और हमने ग्राउंड रियलिटी में अमल करना है एक अलग तरीके से। इसलिए आपको ये जो कुरान की मिसाल है ये छोटी मिसाल नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का में आए तो वो माशरा किसी और तर्ज पे सोचता था, उसके तर्ज ज़िंदगी आदात अतवार कोई और थे, उनका दीन ही कोई और था, दीन भी उनका अलग जुदा था। अब जब कुरान करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो एक दो फ़र्द के अलावा अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम व जनाब खतीजा कुबरा अलैहिस्सलाम के अलावा, या ये दो तीन चंद बंदे जनाब अबू तालिब, उनके अलावा कौन था कि जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ पे लब्बैक कहे। इसलिए कुरान आया तो वो तो कामिलन टकराया, कुरान उनकी इबादत से टकराया, उनके नज़रियात से टकराया, उनके दीन से टकराया, उनकी रस्म व रवाज से टकराया, उनकी आदात, उनके तौर तरीके, तर्ज ज़िंदगी, हर चीज़ से कुरान टकराया। वहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तन्हा नज़र आए। ऐसे में उस माशरे में वही मुतालबा किया उस माशरे ने जो आज हम पाकिस्तान में बाज़ुकात देखते हैं। उन्होंने कहा कि ए तिब कुरान गैर हाज़ा, इस कुरान के अलावा आप कोई और कुरान ले आएँ, यानी वो जो दूसरा कुरान लाएंगे वो हमारे लिए है, ये कुरान ये आप ही को कबूल हो, आप अपनी दर्स व तदरीस करें, अपनी इबादत अंजाम दें, ऐसा कराओ कुरान लाएँ जो ग्राउंड रियलिटी के मुताबिक हो, वो बातें करें जो होने वाली हैं। ये क्या बुत परस्त माशरे में ये बात होने वाली है कि अल्लाह की परस्तिश और उसकी इबादत करो? खूब फिर मजाक उड़ाते थे वो लोग, और मजाक भी बड़ा सख्त उड़ाते, नाउज़ु बिल्ला, कहते नाउज़ु बिल्ला मजनून साहिरुन मुअल्लमुन, तरह तरह के ताने देते थे। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तसल्ली के लिए आयात आती फसबिर फसबिर अलामा यकूलून, ये रसूल सब्र करें, फसबिर फसबिर इन्ना वादल्लाहि हक्कुन, ये वादा इलाही हक है, सब्र करें। लेकिन आप देखें वो उनका तकाजा क्या था, वो कहते थे या रसूलुल्लाह क्या बातें कर रहे हैं आप इन सब बुत परस्तों के अंदर ये बात करें कि अल्लाह की परस्तिश करें, ये बेचारे गुरबत और फ़क्र में धंसे हुए हैं, आप कह रहे हैं कि गुरबत को भुगाने के लिए सदका दें। सदका एक तरफ तो पैसे ही नहीं है, दूसरी तरफ कह रहे हैं गुरबत का इलाज पैसे से करो, इसकी उम्र तालीमात हमारे पास अहादीस में पहुँची हैं इसी तरीके से। वो कहते हैं कि बलाएं जो भगानी हैं, आया कुरान उसका हल बताएगा या कोई आप आएँ और हमारे सामने अंगूरों के बाग लगाएं? अगर आप नबी हैं तो क्यों नहीं बाग लगाते, दूध की नहरें आप इधर जारी करें? हमें इन संगलाख चट्टानों और पहाड़ों में असल मुश्किल ये है कि पानी नहीं है, खाने पीने की चीज़ें नहीं हैं, ज़रात इधर होती नहीं है, फल फ्रूट और दीगर चीज़ें मौजूद नहीं हैं, इसी तरह से गोश्त हमारे हमें नसीब ही नहीं होता, इन्हीं जानवरों पर सफ़र करते हैं, इन्हीं के दूध से हम ज़िंदगी बसर करते हैं, ना गंदम इधर है, ना जौ है, ना चावल, ना कुछ और, तो ये चीज़ें उगाएं, कोई ग्राउंड रियलिटी की बात करें। फिर कहा कि अच्छा आप नई नया कुरान लाते, फिर बदल दें, इसी कुरान का नाम कुरान रखें, अंदर से मवाद बदल दें, कोई ग्राउंड रियलिटी की खुदारा बात करें। ये वो जदीद अल्फाज हैं कि जो मुशरिकीन की ज़ुबानों पे एक और अंदाज में जारी होते थे। लिहाजा अगर हम इस बात के कायल हो जाएं फिर इस बात का कोई हमारे लिए नतीजा नहीं। इमाम अली अलैहिस्सलाम का सियासी मौका होंगे, वो तो इमाम थे, हम वो इमाम थोड़ी हैं, वो तो 1400 साल पुरानी बात थी, ये तो 2020 की बात है, ये कौन सी बातें आप लेके बैठ गए हैं। लिहाजा हकीकत ये है और ये बात हमें जाननी चाहिए, इन चीज़ों का ताल्लुक अकायद के साथ है, اعتقادات کے ساتھ ہے، افکار و نظریات کے ساتھ ہے، اور انہی بنیادوں کی اوپر عمل پیرا ہونا چاہیے۔ علی ابن ابی طالب علیہ السلام 1400 سال پہلے تنہائیوں میں شہید کر دیے گئے، اس کی وجہ یہی اصول تھے کہ وہ ان اصولوں پہ کاربند ہو کر معاشرے میں تبدیلی چاہتے تھے۔ اگر واقعاً آج کوئی علی کا پیروکار ہے تو اس کا طرز سوچ اور فکر امام علی علیہ السلام جیسی ہونی چاہیے، اس کا اصولوں کے اوپر ڈٹ جانا امام علی علیہ السلام کی مانند نظر آنا چاہیے اسے، سیرت کی کوئی جھلک تو ہو۔ لہٰذا یہ ہمارے ہاں جب کہتے ہیں کہ اچھا مولانا صاحب بڑی اچھی باتیں کی، آپ کہتے ہیں حکومت اسلامیہ ہے، حکومت اسلامیہ ہے، یہ باتیں تو بڑی کرتے ہیں، کوئی روڈ پلان آپ نے دیا؟ ادھر 70% سنی ہیں، وہ بیچارے جو 20% شیعہ ہیں ان کے لیے تقلید ہی نہیں ہضم ہو رہی، آپ کون سی امامت انہیں اور ولایت فقیہ منوانے کے لیے آئے ہیں؟ یعنی وہی مشرکین جس طرح کہتے تھے اے محمد ادھر تو بت پڑے ہوئے ہیں، ان لوگوں کو تو کھانے پینے کے لیے نوالے نہیں مل رہے، آپ ایک اللہ کی عبادت کرانے انہیں آئے ہیں، کچھ تو کوئی رانگ ریالٹی کی آپ بات کریں۔ لہذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ اس مقام پہ پہلی چیز ہم جان لیں کہ جب ہم اصول اور نظریہ بیان کریں اور وہ امام علی علیہ السلام کا نظریہ ہے، تو پھر علی کا چاہنے والا اسی نظریے کو اختیار کرے، اور اس جہت سے اختیار کرے کہ وہ سر تو کٹا سکتا ہے لیکن میدان عمل میں علوی اصولوں سے روگردانی نہیں کر سکتا۔ ان جذبات اور احساسات کے ساتھ اگر انسان قدم اٹھائے تو پھر تو کوئی چاشنی، کوئی زیبائی، کوئی ہمیں تاثر، کوئی خوبصورتی اس نہج و بلاغہ کے دروس کے اندر نظر آئے گی۔ وہ اللہ کوئی اس میں کیا حکومت کا کیا نظریہ، وہ کہیں گے پہلے بجلی گیس پہنچاؤ پھر ہم دیکھیں گے حکومت کسے کہتے ہیں۔ اگر کہیں کہ یار ریاست، اسلامی ریاست اور اس کی کیا خد و خال ہیں، اسلامی ریاست سب سے پہلے کن ایشوز کو آ کے حل کرے، اس کا انداز کیسا ہونا چاہیے، وہ کہیں گے یہ فلسفے بعد میں پڑھیں، پہلے ہمارے پاس کوئی جاب تو لگواؤ، ہمیں تو تنخواہ ہی نہیں ہے، کوئی کھانے پینے کے لیے چیزیں ہی نہیں ہیں۔ اگر ہم یہی طرز تفکر لے جائیں آئیں امام علی علیہ السلام کے دور میں، تو کیا امام ہمیں قبول کریں گے؟ کیا امام علی علیہ السلام اس طرز تفکر اور سوچ کو قبول فرماتے ہیں؟ آئیں دیکھتے ہیں نہج البلاغہ اس بارے میں کیا کہتی ہے۔ پہلی چیز کہ یہ آپ کے سامنے خطبہ نمبر 40 ہے، کہ اس کا میں پہلے بھی آپ کو نسخہ بتا چکا ہوں، چونکہ اردو میں جو نسخے ہیں وہ تھوڑے سے ترجمے جو ہوئے ہیں آگے پیچھے، مثلا ادھر خطبہ نمبر 40 ہے، ممکن ہے کہ مفتی جعفر حسین رحمت اللہ علیہ کا جو ترجمہ ہے اور بڑا بہترین ترجمہ ہے اس میں یہ خطبہ نمبر 41 ہو یا 39 ہو، لیکن یہاں پہ میرے سامنے جو یہ ہے یہ خطبہ نمبر 40 ہے۔ یہ 40 خطبہ امام علی علیہ السلام کے وہ کلمات ہیں کہ جب خوارج نے خروج کیا، کیونکہ امام علیہ السلام ان تین جنگوں پہ بہت نالاں تھے، بہت غم اٹھایا، نہیں چاہتے تھے کہ جنگ ہو۔ یہ بات آج کے دور میں اس معرفت کو حاصل کرنا چاہیے کہ جنگ جمل امام علی علیہ السلام نے وہ اپنے چاہت سے نہیں لڑی، بہت غم اٹھایا، روتے تھے، گریہ فرماتے تھے، ان سے پہلے خط و کتابت کی، بندے ادھر بھیجے، سمجھانے کی کوششیں کیں، حدیثیں انہیں پڑھ پڑھ کے سنائیں، اپنا تعارف مجبوراً انہیں کرانا پڑا کہ میں کون ہوں، میں نے کیا کیا اعمال انجام دیے، کیا کیا کام میں نے کیے، تاکہ ان کی توجہ ان چیزوں کی طرف جائے، لیکن ہوئی جنگ جمل۔ اسی طرح جنگ نہروان، یہ سارے وہ لوگ تھے جو امام علی علیہ السلام کے شیعہ کہلاتے تھے، یعنی آج کے دور میں عالم اسلام سے شیعہ حضرات کا ایک لشکر بنے اور اس لشکر کے سید و سردار وہ امام علی علیہ السلام ہوں، یا ایک فوج بنے اور اس فوج کا چیف آف آرمی سٹاف وہ امام امیر المومنین علیہ السلام ہوں، یہ لشکر کے اندر ہی ایک طبقہ امام کے خلاف اٹھ کھڑا ہو، اسے خوارج کہتے ہیں۔ خوارج کوئی شام سے نہیں آئے تھے، خوارج اسی لشکر کا حصہ تھے۔ انشاءاللہ ہم یہ اسباب پڑھیں گے کہ یہ خوارج کیسے وجود میں آئے۔ وہ اسباب اگر آج بھی تشیع کے اندر موجود ہیں، یا اگر ہم وسعت دیں اور کہیں کہ امت اسلامی میں موجود ہیں، تو پھر وہی خوارج زندہ ہو جائیں گے، اور حقیقت یہی ہے، وہ اسباب موجود ہیں اور ان اسباب کی بنیاد پہ قرآن اور نمازیں پڑھنے والے مسلمانوں کی گردن اڑانے کے لیے جہاد کے نام پہ آ جاتے ہیں، دوسروں کو کافر قرار دیتے ہیں، اپنے آپ کو مومن قرار دیتے ہیں، اور راتوں کو روتے ہوئے گزرتی ہیں ان کی راتیں، اور قرآن کی بہترین تلاوتیں کرتے ہیں. یہ اہل سنت کتب میں بھی صحیح سند روایات سے آئے، شیعہ کتب میں بھی آیا ہے. انہی کو خوارج، یعنی خوارج فقط ایک گروہ کا نام نہیں ہے، ایک اجتماعی معاشرے کے اندر ایک اجتماعی تحرک، فاسد تحرک کا نام ہے. اس لیے بہت ہمیں دقت سے ان باتوں کو لینا چاہیے. آیا خوارج ایک بازی میں گروہ تھا، اس گروہ نے اپنے دور کے امام کے خلاف اور خلیفہ کے خلاف قیام کیا اور اس قیام میں 4,000 تعداد تھی اور 2-3 کے علاوہ سب قتل ہو گئے، بس یہ معلومات ہیں خوارج کی، یا نہیں خوارج اس چیز کا نام نہیں ہے. اجتماعی طور پہ ایک ریاست کے اندر گروہ بن جاتے ہیں، فاسد گروہ، جراثیموں کے گروہ بنتے ہیں. وہ جو جراثیم گروہ ہیں وہ اس معاشرے کو فساد کا شکار کر کے فتنے کھڑے کرتے ہیں. یہ جراثیم گروہ کیوں بن گئے، ان کے سبب کیا تھے؟ کیا نماز نہیں پڑھتے تھے؟ کیا قرآن نہیں پڑھتے تھے؟ کیا روزے نہیں رکھتے تھے؟ ان چیزوں میں تو وہ بہت آگے تھے، عام مسلمانوں سے آگے تھے. کیا ان کے مسائل بنے؟ لہٰذا یہ بڑی توجہ کی بات ہے. یعنی آج کے دور میں ہم بات کریں، کیا وہ خمس نہیں دیتے تھے؟ کیا وہ شرکت نہیں کرتے تھے مراسم میں؟ کیا مسجدوں میں نہیں آتے تھے؟ امام بارگاہوں میں نہیں آتے تھے؟ نہیں، وہ تو بہت آگے بڑھ چڑھ کے ان چیزوں میں آتے تھے. یعنی نہ مسجدوں، مدرسوں اور امام بارگاہوں میں آنے جانے سے یہ والے دروازے بند ہوتے ہیں، اور نہ ہی یہ دینی عبادات اور مراسم کو، دینداری کو زیادہ اظہار کرنے سے یہ دروازے بند ہوتے ہیں. خوارج بننے کے دروازے اس وقت بند ہوتے ہیں جب سبب خوارج کو ختم کیا جائے کہ کس سبب سے وہ وجود میں آیا تھا. سبب کو اگر ختم کر دیا جائے خوارج نہیں پیدا ہوں گے، اس طبقے میں خوارج پیدا نہیں ہوں گے. لہذا خوارج جنگ نہروان ہوئی، بہت غمزدہ تھے امام علی علیہ السلام، بڑے حزین، بہت زیادہ دکھ اور تکلیف کے ساتھ انہوں نے وہ جنگ لڑی، اور اس جنگ میں اکثر بیشتر کیونکہ اپنے ہی لشکر کے شیعہ تھے، شیعہ اصطلاح جو اس دور میں معروف تھی اس کے مطابق وہ لشکر والے شیعہ نے امام علی علیہ السلام کہلاتے تھے، یعنی اس دور کے مطابق وہ لوگ اس بات کے قائل تھے، وہ لشکر والے، امام علی علیہ السلام خلیفہ برحق ہیں، اطاعت ان کی واجب ہے، اللہ نے اطاعت ان کی واجب قرار دی ہے. لیکن اس لشکر میں انہی کے دشمن پیدا ہو گئے اور پوری جنگ لڑی. یہ خوارج گروہ تھا. خوارج کو انشاءاللہ نجم البلاغہ کے آئینے میں ہم ملاحظہ کریں گے. آج ایک اہم پہلو جو حکومت کے عنوان سے امام علی علیہ السلام کا موقف ہے، وہ بیان کرنا آپ کی خدمت میں مقصود ہے. امام علی علیہ السلام، خوارج کے بعد اگلی جنگ ہوئی صفین، صفین کے درمیان ہی یہ جنگ پیدا ہوئی تھی. خوارج کا نعرہ یہ تھا، لا حکم الا للہ، قرآن کریم کی آیت ہے، قرآن کریم کی آیت سے ماخوذ ہے یہ جملہ، تقریباً اس کے کلمات کی پر مشتمل ہے، لیکن یہاں پہ لا حکم الا للہ ہے غالباً قرآن کریم میں. ان الحکم الا للہ کے کلمات وارد ہوئے ہیں. یہ جب کلمہ لا حکم الا للہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے سنا، تو وہاں پہ خوارج سے جب یہ جملہ سنا تو یہ خطبہ ارشاد فرمایا، کیونکہ حکم ادھر سے مراد حکومت ہے، ادھر سے امام علی علیہ السلام کے نظریہ حکومت ہمارے سامنے آتا ہے کہ وہ حکومت کا نظریہ کیا ہے امام کی نظر میں، اور جو نظریہ ہے اس کی بنیادیں کیا ہیں. جس طرح ایک عمارت ستونوں پہ قائم ہوتی ہے، اسی طرح ہر نظریہ چند ستون رکھتا ہے، وہ ستون متزلزل ہو جائیں وہ عمارت تبدیل ہو جائے گی یا گر جائے گی پہلے والی عمارت. لہذا حکومت کے بارے میں ایک نظریہ، ہم نے گزشتہ درس میں تو یہ دیکھا جو موجودہ حکومتیں یا بالفاظ دیگر امام علی علیہ السلام کے نظریہ حکومت کے علاوہ جو بھی طرز حکومت ہے، امام کی نظر میں وہ بکری کی چھینک سے بھی پستر ہے. امام علیہ السلام کی نظر میں وہ حکومتیں جوتی کے ٹانگنے والی چیز سے بھی پستر ہے، کہ وہ جوتی جس کی کوئی قیمت نہیں ہے، اسے بار بار ٹوٹتی ہے تو جوڑ جوڑ کے पहना जाता है, और इतनी दफ़ा तो उसे जोड़ा गया है कि अब गुंजाइश ही नहीं है कि दोबारा जोड़ सके। तो इमाम ने फरमाया, ए इब्ने अब्बास, क्या कीमत होगी? कहा कि यह मौला, इसकी क्या कीमत है? इमाम ने फरमाया, तुम्हारी ये दुनिया, तुम्हारी ये हुकूमत मेरी नज़र में इस जूते से भी पस्तर है कि मैं इसकी तरफ कोई रग़बत करूँ। या मिसाल दी इमाम अली अलैहिस्सलाम ने कि कीड़ा जब एक पत्ते पे बैठता है और पत्ते को चुपाता है, टिड्डी या कीड़ा, तो वो अपने मुंह से खाते हुए छोटे छोटे जर्रे गिराता है, उस जर्रे की क्या कीमत है? कहा कि मेरी नज़र में इससे भी पस्तर है। लिहाजा ये जो हमारे यहाँ तर्ज हुकूमत दुनिया में है, जिसके पीछे खूब भाग दौड़ जारी है, कोई हुक्मरान अगर मुंतखब हो जाता है और बरसर इकतदार आ जाता है तो मिठाइयाँ तकसीम करते हैं, खुशी से बुरा हाल होता है, पूरी जान दाव पे लगाते हैं, जिंदगियां दाव पे लगाते हैं। इमाम फरमाते हैं, ये हुकूमत, ये तो बकरी की जो छींक है और छींक से जो गंद बला निकलता है वो ज़्यादा कीमती है, ये हुकूमत उससे पस्तर है। आप तशबीह देखेंगे किस तरह से इमाम ने इन चीज़ों के बारे में तशबीह दी है। इस मकाम पे आए, अब हम देखते हैं कि फिर इमाम की नज़र में हुकूमत क्या है। नारा तो लगा दिया, ला हुक्मा इल्ला लिल्लाह, कोई हुकूमत नहीं है सवाए अल्लाह के। ये कुरान की आयत है, क्योंकि इससे कुरान की भी नज़र पता लग जाती है। आया हुकूमत किसी वज़ीर आज़म की हो सकती है, किसी पार्टी की हो सकती है, आया हुकूमत मफादात की हो, आया हुकूमत मसलन जमहूरियत डेमोक्रेसी की सूरत में, क्या है, किसका हक है ये हुकूमत? आया आवाम का हक है ये हुकूमत? आया हुकूमत एक माशरे का हक है, किसका हक है? ला हुक्मा इल्ला लिल्लाह, लाम लामे तमलीक मिल्कियत को बयान कर रही है। अगर लोगों के ऊपर कोई हाकिम और हुकूमत आ सकती है या किसी को हक पहुंचता है कि वो हुकूमत करे, तो वो फ़कत और फ़कत अल्लाह सुबहान व तआला की ज़ात है। अब ख़वारिज ने ये जुमला उठाना शुरू कर दिया कि यानी वो इस जुमले से ये बताना चाहते थे, ला हुक्मा इल्ला लिल्लाह, अगर हुकूमत है फ़कत अल्लाह के लिए, ना कि अली की हुकूमत, ना कि इब्ने अबी सुफियान की हुकूमत, अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की हुकूमत भी नहीं चाहिए, फलाह हुकूमत भी नहीं चाहिए, अगर कोई हुकूमत है फ़कत अल्लाह की हुकूमत और उसी को हक हासिल है। ये जुमला सुन के इमाम ने फरमाया, काला अलैहिस्सलाम, कलीमा तो हक़, बात तो हक है, कलाम हक है, ला हुक्मा इल्ला ला हुक्मा इल्ला लिल्लाह, क्योंकि कुरानी मानी पर मुश्तमिल है, ये कलाम बरहक है, हक बयान किया है। युरादु बिहा बातिल, हक कलाम पढ़कर बातिल मुराद ले रहे हैं, यानी कुरान पढ़कर माना बातिल ले रहे हैं, हक को इख्तियार करने के बहाने बातिल को हकीकत में इख्तियार कर रहे हैं। जैसे बाज़ औक़ात लोग होते हैं वो बड़ा दीनदारी का लिबादा ओढ़ के लोगों को धोखा देते हैं, तो जो लिबादा ज़ाहरी तौर पे ओढ़ा है वो तो उसने दीनी लिबादा ओढ़ा हुआ है, लेकिन उसके ज़रिए से उसकी मुराद क्या है, चाहता क्या है, दुनिया चाहता है। ये भी नहजुल बलागा के खुतबे में इमाम ने फरमाया। लिहाजा क्या है, कलिमा तो हक़ युरादु बिहा बातिल। ये खवारिज कुरान की आयत पढ़ रहे हैं, हक कलाम पढ़ रहे हैं, लेकिन मुराद बातिल ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि नाम इन्नहु ला हुक्मा इल्ला लिल्लाह, इमाम ने फरमाया हकीकत यही है, अल्लाह के अलावा किसी को हुकूमत का हक हासिल नहीं है। यानी इसको आसान अल्फाज में मैं बयान करना चाहूँ तो इस तरह हम कहेंगे, अल्लाह के अलावा कोई शख्स कायनात में ये हक नहीं रखता कि वो बाइनवाने हाकिम या बाइनवाने प्रेसिडेंट या वज़ीर आज़म या कोई और लेबल लेके लोगों के ऊपर आके हुकूमत करे, किसी को ये हक नहीं है। ला हुक्मा इल्ला लिल्लाह, अगर किसी को कोई हक हासिल है वो फ़कत अल्लाह को है। इसका तर्जमा, ज़ाहरी तर्जमा क्या बनता है, किसी बशर को कोई हक नहीं है कि वो किसी के ऊपर आके हाकिम बन जाए, यानी वो मसलन आके वज़ीर आज़म बन जाए, सदर बन जाए, बादशाह बन जाए, या آج کی تعبیر کے مطابق ولی فقیہ آ کے بن جائے، لا حکم الا للہ، فقط اللہ کو حق ہے اور کسی کو بھی حق حاصل نہیں ہے کہ کسی نوع کی حکومت بھی لے آئے. اب اس آیت کریمہ کو سمجھائے گا کون؟ امیر المومنین علیہ السلام سمجھائیں گے. خوارج نے تو یہی مراد لیا، اس لیے انہوں نے ولایت فقیہ کیا کہا کہ امامت ہی کوئی نظریہ نہیں ہے، امامت بشر کی، بشر ایک آ کے حکومت کرتا ہے اور قرآن کہہ رہے کہ لا حکم الا للہ، حکومت اللہ کے علاوہ کسی کی ہے ہی نہیں. تو آپ نے دیکھا کہ انہوں نے امامت و خلافت کے مقابلے میں ایک نظریہ کو پیش کیا اور قرآن کی آیت سے خوارج نے پیش کیا. امام نے فرمایا انہوں نے آیت سے استفادہ جو کیا ہے وہ کلام حق ہے لا حکم الا للہ، لیکن وہ احمق اور نادان افراد وہ اس سے باطل مراد لے رہے ہیں، ایک فاسد عقیدہ، باطل نظریہ مراد لے رہے ہیں. اس لیے فرمایا نعم انہ لا حکم الا للہ، پہلے تصریح فرمائی اور فرمایا کہ ہاں بالکل یہ کلام درست ہے، حکومت اللہ کے علاوہ نہیں ہے. ولکن ہؤلاء یقولون لا امرتا، لیکن یہ لوگ تو یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ کی حکومت کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بشر آ کے حکومت نہیں کرے گا. کہتے ہیں یہ کیسی احمقانہ بات ہے. لہذا آگے فرماتے ہیں فَإِنَّهُ لَا بُدَّ لِلنَّاسِ مِنْ أَمِيرٍ بَرٍ أَوْ فَاجِرٍ، کہ لوگو جان لو انسانوں کے اوپر انسان ہی آ کے حکومت کرے گا، اور انسان کا حکومت کرنا اللہ سے ٹکراتا یا نہیں ٹکراتا تو یہ دو قسمیں بن جاتی ہیں. لہذا ضروری ہے کہ انسانوں کے اوپر آ کے بشر ہی اور انسان ہی آ کے حاکم ہو، لیکن لا حکم الا للہ یعنی اللہ کی طرف سے حاکم ہو، یہ اللہ کی حکومت ہے. اور اگر فسق و فجور کی طرف سے حاکم ہوگا یہ فسق و فجور کی حکومت کہلائے گی. اس لیے امام نے پہلے یہ لفظ پڑھے فَإِنَّهُ لَا بُدَّ لِلنَّاسِ مِنْ أَمِيرٍ، لوگوں کے لیے ایک امیر، ایک خلیفہ کا ہونا ضروری ہے. ضروری ہے کہ ایک خلیفہ ہو، ایک امیر ہو، ایک حاکم ہو، ہر صورت میں ہونا ضروری ہے. حتیٰ کہ یہ اس قدر اہمیت کا حامل ہے، ایک حاکم، ایک امیر، ایک خلیفہ کا ہونا، کہ برن او فاجرن، کہ دو میں سے ایک ہوگا، ہوگا ضرور بالفاظ دیگر. اگر کوئی حاکم ہو اور بر ہو یہ تو بہت ہی بہترین صورت. دوسری صورت کیا ہے؟ یعنی عقلی طور پہ ہمارے پاس ادھر تین صورتیں بنتی ہیں حکومت کے نظریہ کے اعتبار سے. ایک ریاست ہے، اس ریاست میں لا حکم الا للہ کی گویا کہ تفسیر بیان کر رہے ہیں امیر المومنین علیہ السلام. اب کیسے بیان فرما رہے ہیں کہ تین صورتیں ہمارے پاس ہیں، ایک ملک ہو یا ریاست ہو، یا تو ادھر کوئی امیر نہیں ہوگا یعنی کوئی لیڈر ادھر نہیں ہوگا، ایک صورت یہ بنتی ہے. یہ خوارج کا نظریہ تھا کہ حاکم بشر نہیں ہونا چاہیے. دوسری صورت نہیں، ایک امیر اور حاکم ہو. اب وہ امیر اور حاکم یا بادشاہ یا اس ملک کا رئیس، سربراہ یا پریزیڈنٹ یا جو بھی لقب دے دیں، وہ حاکم بر ہوگا، نیک ہوگا. تیسری صورت، وہ جو حاکم ہے وہ فاجر ہوگا. ان تینوں میں سے بدترین صورت کون سی ہے؟ بدترین صورت ہے پہلی، جب کوئی حاکم نہ ہو، یہ سب سے بدترین صورت ہے. اس صورت میں جو دینگا فساد، لڑائی جھگڑے، قتل و غارت، نا امنیت ہوگی وہ دیگر دو صورتوں میں نہیں ہے. پہلی صورت انتہائی بدترین صورت ہے. حتیٰ کہ یہ تو ہم نے اس دفعہ معاشرے میں دیکھ لی اس کی مثال کہ 2001 میں جب امریکہ آیا اور صدامی طاغوتی اور یزیدی حکومت ختم ہوئی اور اس سے بڑا ایک فرعون آ کے عراق کے اوپر حاکم ہوا، تو چند سال کوئی حکومت ادھر قائم نہیں ہوئی کیونکہ ایک قسم کے جنگی حالات تھے. تو صدام کے کل عرصے میں جو اس کا ایک طویل حکومتی عرصہ ہے، مثلا 10 20 30 جتنے بھی سال ہیں، اس پورے حکومتی عرصے میں جتنے شیعہ سنی اس نے قتل کیے، کیونکہ فقط شیعوں کو قتل نہیں کیا، بے شمار سنیوں کو اس نے قتل کیا، جتنے افراد کو قتل کیا ان سب کو ملائیں تو ایک سال میں جتنے قتل ہوئے عراق میں وہ اس سے زیادہ ہیں. इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि अगर अमीर या हाकिम ना हो तो कितनी बदतरीन सूरत वहाँ पे वजूद में आती है, यानी ज़िंदगी नहीं हो सकती वहाँ पे। लिहाजा ये पहली बात की कि हुकूमत होना ज़रूरी है और हाकिम के हमरा होना ज़रूरी है, और दो सूरतों में से खाली नहीं होगी, यानी रियासत ही ख़त्म हो जाएगी बालफाज़े दीगर। अगर हाकिम ना हो और हुकूमत और हाकिम ना हो वहाँ पर रियासत ही ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, उसकी कोई और मिसाल तारीख़ से, ख़ुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस दौर में तशरीफ़ लाए उस दौर में जज़ीरे अरब में कोई हुकूमत नहीं थी, जब कोई हुकूमत नहीं थी कोई रियासत भी नहीं थी। मदीना एक अलग जगह शुमार होती थी, मक्का एक अलग जगह शुमार होता था, ताइफ़ एक अलग जगह थी, यमन एक अलग जगह थी, कोई हुकूमत नहीं थी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि ने सबसे पहले आके वहाँ पे हुकूमत इस्लामी का क़याम किया, यानी नमाज का हुक्म बाद में उतरा, हुकूमत इस्लामी का हुक्म और उसका क़याम और उसका वजूद रसूलुल्लाह पहले लेके आए। इसी तरह रोज़े बाद में वाजिब हुए, हुकूमत इस्लामी का क़याम पहले हुआ। जिहाद बाद में हुआ, पहले हुकूमत इस्लामी का क़याम हुआ। इसलिए आप तरतीब देखें, और ये कुरान करीम में मौजूद है कि पहले हुकूमत इस्लामी कायम हुई और उसका क़याम हुआ, और उस क़याम के बाद ये चीज़ें वजूद में आईं। बस यहाँ से हमारे लिए ये आश्कार हुआ कि अगर हुकूमत और हाकिम ना हो रियासत ख़त्म हो जाएगी, रियासत ही नहीं असलन वजूद में आएगी, रियासत रहेगी नहीं, आबादियाँ छोटे छोटे ग्रोहों में मुख्तलिफ खित्तों में तकसीम होकर रह जाएंगी, जो जैसे आए जो सलूक कर जाए बस उसके साथ वैसा सलूक कर दिया जाएगा। लिहाजा अगर मुल्क और रियासत है, लाबुद्दा लिन्नास अमीरुन, लोगों के लिए एक अमीर का मिन अमीरिन, लाबुद्दा लिन्नास मिन अमीरिन, लोगों के लिए एक अमीर होना ज़रूरी है। बर्रिन, या तो वो नेक और पाकीज़ा होगा, और फाजरिन या फाजर होगा। फिर आगे फरमाते हैं, यामलोफ़ी इमरत हिल मोमिन वयस्तमिफ़ी हल काफिर। अगर वो हुकूमत में जो हाकिम है, और हुकूमत इलाही है, हुकूमत के अंदर आने वाला हाकिम नेक और बार और अबरार में से है, तो मोमिन अमल करेगा और काफिर बेचारा इस हुकूमत में सुनता ही रहेगा बातें। वयुबल्लिगुल्लाहु फ़ीहल अजल वयुज्मउ फ़ीहल फ़ै वयुकातिलु बिहिल उदुव वतअमनु बिहिस सुबुल। अब आप देखें तरतीब कि अगर हाकिम आ गया बर बार अबरार, वो नहीं कि जिसने इंसाफ का नारा लगाया तो इंसाफ कायम कर जाएगा, जिसने भूख और प्यास के ख़त्म होने के खुशगवार और खूबसूरत ख्वाब दिखाए तो वो ख्वाब करके उसका किरदार तो देखें कैसा है, उसके किरदार को हमें पहले देखना पड़ेगा, नेक है या नहीं, पाकीज़ा है या नहीं। पाकीज़ा सिर्फ जिस्म के अतबार से नहीं, उसकी बातनी पाकीज़गी भी देखने की ज़रूरत है। और यही आज तो हमारे सामने तस्वीर वाज़े हो गई। आप YouTube और मीडिया को ही आज से एक दो साल पहले देख लें कि जो कंपेनें चल रही थी आज वो कहाँ गई। अब तो खान साहब के ख़िलाफ़ सिर्फ और सिर्फ दीनी जमातें नहीं बल्कि आवाम उठ खड़ा होना शुरू हो गई हैं। और उससे पहले उलमा के बयानात देखें, मजहबी उलमा के बयानात, तंजीमें इस्लामी तंजीमों के बयानात देखें, अवामुन्नास का जोश और वलवला देखें, लोगों की बहस मुबाहसा देखें। एक ही भाई भाई आपस में लड़ झगड़ रहे थे, उसने आके ख्वाब ही ऐसे दिखाए, अंदाज ही ऐसा इख्तियार किया कि लोग उसके पीछे चलते रहे। किसी ने नहीं देखा कि कैसा है उसका बातिन, किसी ने नहीं देखा कि अबरार में से है या नहीं, किसी ने नहीं देखी कि पाकीज़गी इसमें वजूद रखती है या नहीं रखती। लिहाजा अगर बर होगा तो अलामात हैं, यानी आप ये कहेंगे अगर इस्लामी हाकिम हो आएगा तो चंद चीज़ें वजूद में आएंगी। वो चीज़ें कौन कौन सी हैं? पहली चीज़, यामलुफ़ी इमरतही अलमुमिन, मोमिन आज़ादाना उसकी हुकूमत में आमाल अंजाम देगा। यहाँ पे इमाम ने पहली ये चीज़ नहीं की कि गुरबत ख़त्म हो जाएगी, मुमकिन है रहे। इमाम ने ये नहीं कहा कि अदालतें मुकम्मल तौर पे इंसाफ देना शुरू हो जाएंगी, ये नहीं फरमाया, कहा मोमिन अमल करेगा आज़ादाना तौर पे, सुकून पाएगा मोमिन, काफिर जो है उसे सुनने पड़ेंगी, वो परेशान हाल हो जाएगा। बस پہلا فرق ہی مومن اور کافر کے طرز زندگی میں بتایا، مومن خوش ہوگا، اعمال کھل کر انجام دے گا، اور کافر کے اوپر کیا مصیبت پڑے گی، اسے سننے ہی پڑیں گی باتیں. وَيُبَلِّغُ اللَّهُ فِيهَا الْأَجَلَ، اللہ اس حکومت میں جو قرار دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، جو پہنچانا چاہتا ہے نعمت ہے، وہ اللہ تعالیٰ پہنچائے گا نعمتیں، جہاں تک پہنچانا چاہتا ہے اس جگہ تک پہنچائے گا اللہ کی ذات. وَيُجْمَعُ بِهِ الْفَيْءُ، اور اس نیک عادل امیر اور خلیفہ کی وجہ سے اور حاکم اور لیڈر کی وجہ سے اموال جم ہوں گے، بیت المال بنے گا تاکہ خرچ ہو سکے، اموال جمع ہوں گے، نہ بھیک مانگی جائے گی، نہ روپے اور ڈالروں اور ریالوں کے اوپر پوری قوم کو فروخت کیا جائے گا، انسانیت کا سودا کیا جائے گا. انسانیت کا سودا ہے کہ یمن کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے اوپر بم برسائے جائیں اور قاتلوں کی حمایت کی جائے، یہ سودا ہے. یہ سودا کر کے قوم میں کون سا سکھ لایا جا سکتا ہے؟ اگر اس طرح سے بجلی آ سکتی ہے تو یہ پنکھے ٹھنڈی ہوائیں دیں گے یا اور زہر اس معاشرے کے اندر پرو دیں گے، جس سے مزید زہریلا معاشرہ ہو جائے. خونوں پہ سودا کرنے والے ریالوں کے بدلے میں خون بہانے کی سیاست، وہ ایک معاشرے میں کبھی بھی امنیت اور ترقی کا پیغام نہیں بن سکتی. لہذا وَيُجْمَعُ بِهِ الْفَيْءِ، فَيْءِ عادل اور نیک اور ابرار حاکموں سے بیت المال بنتا ہے، بیت المال ریالوں کی سیاستوں سے نہیں بنتا. وَيُقَاتُلُ بِهِ الْعُدُوُ، دشمنوں سے اس عادل امیر کے ذریعے سے جنگ اور جدال اور کامیابی حاصل ہو سکتی ہیں. عدو، ہمارا عدو آج دشمن، ہمارے لیے دشمن صرف سرحدی دشمن انڈیا نہیں ہے، وہ تو دینی دشمن بھی ہمارا ہے، ثقافتی دشمن ہے، وہ سرحدی اور ریاستی دشمن بھی ہے. انڈیا ہمارا فقط ریاستی دشمن نہیں، از لحاظ دین، جس طرح کشمیر پہ مظالم ڈھائے، جس طرح مسلمانوں کے خلاف بل پاس ہوئے، جس طرح اسلام کی بے خنی کے لیے اور اسلام کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے اس وقت انڈیا پوری دنیا میں زہر پھیلا رہا ہے سوشل میڈیا یا فلم سازی کے ذریعے سے، دشمن برملا دشمن ہے اسلام کا. لیکن کیا اس دشمن کے ساتھ جنگ وہ ڈکٹیٹروں سے ہو سکتی ہے؟ وہ اس طرح کے جو غیر پاکیزہ حکمران ہیں ان سے ہو سکتی ہے؟ کرپشن اور مختلف جرائم میں الجھے ہوئے حکمرانوں سے یہ جنگیں ہو سکتی ہیں؟ آپ ابھی تاریخ پاکستان اٹھائیں، 1947 سے لے کے 2020 تک، سکڑتی تو گئی ہیں پاکستان کی سرحدیں لیکن پھیلاؤ نہیں ہو سکا. ایک دفعہ دشمن نے جگہ لے لی، وہ جگہ دوبارہ نہیں لی جا سکی، کیونکہ وہاں پہ کوئی ایسا حاکم آیا ہی نہیں ہے کہ یقاتلوا به العدو، دشمن کے ذریعے، اس کے ذریعے سے دشمن سے مقابلہ کیا جا سکے. لہذا یہ ذہن نشین کر لینا چاہیے، اگر فوج کے جرنیل در جرنیل آئیں، وہ کمانڈو ٹریننگ لیے ہوئے ہوں، وہ جنگوں کے تجربے رکھتے ہوں، اگر اندر سے وہ فاجر ہیں اور ابرار میں سے نہیں ہیں، کسی بھی صورت میں ان کے ذریعے سے جنگیں نہیں لڑی جا سکتی. یہ غربی نظریات ہیں کہ جس میں انہوں نے مفادات کے لیے جنگیں لڑی اور پوری دنیا کو آگ میں جھونس دیا. اگر عدو سے قتال ہو سکتا ہے تو فقط ابرار کے ذریعے سے. ابرار داڑھی بڑھانے اور ٹوپی رکھنے سے نہیں ہوتا، کوئی یہ سوچے مدارس میں یہ ابرار پائے جاتے ہیں، ایسا نہیں ہے. قرآن نے جناب طالوت کی مثال دی، جناب طالوت وہ اپنی روٹی روزی اپنے ہاتھوں سے لکڑ ہارے تھے یا زراعت کے پیشے سے منسلک تھے، ان چیزوں سے اپنا کاروبار یا اپنی روزی کا اہتمام کرتے تھے اور غربت کے ساتھ ایک جگہ پہ زندگی بسر کرتے تھے. محنت کش تھے، خود محنت کرتے اور سکون کی زندگی بسر کرتے تھے اللہ کی عبادت میں. لیکن جب اس کو امیر بنایا نبی کے کہنے پہ اور اللہ نے جناب طالوت کا انتخاب کیا، تو یہ ابرار میں سے تھے جناب طالوت، اور اقلیت ہونے کے باوجود ایک بہت بڑے لشکر عدو کے ساتھ قتال کی اور کامیابی حاصل کی. اسی طریقے سے یہاں پر بھی ہے کہ وَيُقَاتَلُ بِهِ الْعُدُوُ، وَتَأْمَنُ بِهِ السُّبُلُ، ہم ابھی سوچتے ہیں راستے پرامن ہوں گے، آل سعود کو پورے ملک میں گھسا دیں، امریکی ایجنسیوں کے ہاتھوں میں اپنے دفاعی اڈے دینا شروع کر دیں، یہ باطل شیطانی سیاستیں ہیں. یا ایک عجیب سا مبہم نام میں طالبان بنائی، کچھ ادھر بھیجی کچھ ادھر بھیجی، اس سے ملک تباہ ہوگا، آگ پھیلے گی. تأمنوا به السبل، اگر آپ حاکم لے آئیں ابرار میں سے، عادل حاکم لے آئیں ابرار میں سے ہو، اس کے ذریعے سے راستے پر امن ہو جائیں گے. دیکھیں کتنا فرق ہے. امام علی علیہ السلام سے پوچھیں کہ راستے پر امن کیسے ہوں گے، یہ تو خود کش حملے کرتے ہیں، مسجد ویران کر دی، ڈاکے ڈالتے ہیں، راستوں میں اتار کے قتل کرتے ہیں، کیسے راستے یہ پر امن ہوں گے؟ امام فرماتے ہیں کہ امیر لے آؤ جو کہ بر ابرار میں سے ہو. اور ادھر کیا وہ سوچتا ہے، اس کی سوچیں ہی پتہ نہیں کس طرح کی ہیں، کیا کیا نظریات ہیں کہ ہم وہ فاسد نظریات ادھر مطالعہ ہی نہیں کر سکتے. پھر آگے بیان فرماتے ہیں، وَيُؤْخَذُ بِهِ لِلضَّعِيفِ مِنَ الْقَوِيِّ، ضعیف کا حق جو قوی نے چھینا ہوا ہے، اس نیک ابرار کے ذریعے سے، اس قوی کی گردن سے اور پکڑ کے اس کے اموال سے ضعیف کو حق دے دیا جائے گا. گردن پکڑیں گے سب سے پہلے، لہذا ابرار کے ذریعے سے گردن پکڑی جاتی ہے. یہ نہیں ہے کہ انصاف کے نعرے لگا کے اوپر آئیں اور 80% وہی سابقہ ظالمانہ جن کے خلاف نعرے لگائے تھے وہ اسی طرح سے اس کے پھر ایم پی اے اور ایم این اے بن جائیں اور حکومت بن گئی. یہ تبدیلی ہے. ہمارے یہاں تو تبدیلیاں آتی ایسی ہیں کہ ایک نعرے لگاتے انہوں نے یہ کیا وہ کیا فلان کیا، پوری قوم کے سامنے ان کے پوری بلیک مارکیٹ کھول کے رکھ دی. اب جب کھل گئی ان کی پوری جرائم کی داستانیں، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب حکومت میں آئے ہیں تو ان کو واقعی سزا عدالت دیتی. ہم یہ نہیں کہتے کہ ظالمانہ سزا دیں، عدالت جو کہ یہ عدالت کہتی ہے پھانسی چڑھاؤ پھانسی چڑھا دو، عدالت کہتی ہے اتنے سال قید ہے وہ کرو، ان کے اموال لے کے غریب اور ضعیف طبقے تک پہنچاؤ، کرنا چاہیے. لیکن ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ ایسی تبدیلی آئی کہ جن کی داستانیں ظلم و ستم کی سنائی اور کرپشن اور خیانتوں کی سنائی، انہی کو 80% انہی کے وہی کرپٹ خائن وہ عناصر رکھ کے اسے تبدیلی کا نام دیا گیا. کیا اس سے قوی سے حق لے کے ضعیف تک پہنچایا جاتا ہے؟ ابرار ہونا ضروری ہے. یہ پاکستانی قوم کا ہر فرد گہرے گہرائی سے اس بات کو تسلیم کرے گا. ہر بندے کو آزمایا، ابرار ڈھونڈ کے لائیں، نہ کہ کوئی مولوی ڈھونڈ کے لائیں، نہ کہ کوئی سائنٹسٹ ڈھونڈ کے لائیں، نہ کوئی انجینئر ڈاکٹر نہ کرکٹر، ابرار ابرار میں سے بر اور بر ڈھونڈ کے لائیں. حتی یستریح بر ویستراح من فاجر، یہاں تک کہ بر سکون پائیں گے، نیک لوگ سکون پائیں گے اور فاجر اذیت میں رہے گا، فاجر اذیت میں رہے گا. یہ منظر تو ہم نے آج بھی حکومت اسلامی ایران میں دیکھتے ہیں. یہی والے مسائل ہیں، بعض حکومتی سطح پہ ہیں. جہاں جہاں پر اس نوعیت کے مسائل ہیں وہاں پہ فاجر اذیتوں میں ہے اور نیک افراد خوشحالی میں ہیں. یہ امام علی علیہ السلام کا موقف تھا کہ امیر ہونا ضروری ہے، لیکن بتایا کہ اگر بر میں سے ہو تو دیکھو کیا تمہیں فوائد ملیں گے. یہ موقف ہے امام کا، کہ انشاءاللہ تعالی اس کی بقیہ آپ کی خدمت میں تشریح اگلے درس میں کی جائے گی. وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین.